वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल। ये प्रोग्राम नशे मुकर्रर है और आप पहले भी सुन चुके हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आज की राउंड टेबल के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद उन हजारों खानाबदोशों की जो अपनी सदियों की आबाई रिवायात पर चलते हुए अपनी जिंदगी सफ़र और पड़ाव से सफ़र के एक मुसलसल सिलसिले के साथ गुजार रहे हैं और इस लाइफस्टाइल के तहत पेश आने वाली बहुत सी मुश्किलात के बावजूद वो इसमें तब्दीली नहीं ला रहे या नहीं ला सकते। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं और उनके ये मसाइल कौन हल कर सकता है और कौन हल करेगा, ये हैं वो मौजूदात जिन पर आज हम वॉइस ऑफ अमेरिका के इस प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राव नदीम, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साबिक आईजी फॉरेस्ट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और खानाबदोशों के उमूर के एक माहिर डॉक्टर महमूद नासिर जो जंगलात में रहने वाले खानाबदोशों पर एक एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ होंगे पोठोहार और गिलगित के दरमियान सफर और पड़ाव करने वाले खानाबदोशों के एक कबीले गुजर बकरवाल की अंजुमन आल गुजर बकरवाल खानाबदोश के चेयरमैन हनीफ परवाना और इस अंजुमन की एक अहम रुकन जुबैदा बीबी। हमारे साथ होंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन गिलगित बल्तिस्तान के कंजर्वेटर गजनवी महमूद और हमारे साथ कुछ देर के बाद शामिल होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन में रिसर्च स्कॉलर और कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर अली नवाज और जो पाकिस्तान के स्नो लेपर्ड फाउंडेशन के सरबरा भी हैं जिनकी फाउंडेशन खानाबदोशों के लाइव स्टॉक की वैक्सीनेशन करके उनको उनके सबसे कीमती असासे की हिफाजत और उनके अमराज को पाकिस्तान की जंगली हयात तक फैलने से रोकने में एक किरदार अदा कर रही है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राव नदीम, तो गुफ्तगू उन्हीं से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राव नदीम साहब।
वालेकुम सलाम यासमीन, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं चंद बातें
जी
सुनने वालों के लिए वाजे करना चाहूँगा
जी जी
कि हमारे पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ किस्म के कबाइल हैं जो कि खानाबदोशी की जिंदगी गुजारते हैं।
जी जी वही
उनमें से गुजर बकरवाल एक हैं जिनके हनीफ परवाना साहब यहाँ पे मौजूद भी हैं हमारे साथ।
जी जी तो डॉक्टर राव नदीम साहब, पहले हम आपसे सवाल कर लें। हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में खानाबदोश आबादियां मौजूद हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनकी गुजर अवकात कैसे होती है और उनकी कितनी अकसाम हैं। और उसी में आपका ये जवाब आपने भी थोड़ा सा दिया कि गुजर बकरवाल उसकी एक किस्म है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी आबादियां हैं जो खानाबदोशों की हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहती हैं और पड़ाव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफर करती हैं।
जी देखिए, बज़ाहिर जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्हें तो तमाम लोगों को पता होगा कि ये पूरे पाकिस्तान में है
जी।
गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बहरे अरब तक हमारे पास किसी न किसी जगह पे खानाबदोश मौजूद हैं
जी।
जिनमें बहुत ये जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पे ये गुज्जर बकरवाल मौजूद हैं और इनकी खास बात ये है कि ये बकरियों के साथ सफर करते हैं। इनका गुजर बसर बकरियों के दूध पे और उसकी बाय प्रोडक्ट्स पे है और इनके साथ सफर करने के लिए खच्चर है और इनके जो घोड़े हैं या खच्चर हैं और जो कुत्ते हैं उनकी ब्रीड बहुत खास है, उनकी नस्ल बहुत खास है जो कि दुनिया में मादूदे चंद कबाइल के पास मौजूद है
जी।
तो दूसरी तरफ हमारे पास बहर अरब के करीब जो है वो जाट हैं जो कि ऊंट पालते हैं, फिर पार्कर के अंदर गायें पालने वाले हिंदू खानाबदोश हैं, इसी तरह अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो कूची कबाइल हैं जो के अंदर और बाहर आते जाते हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने उन्हें पार्लियामेंट में प्रेजेंटेशन भी दी है, अपने मेंबर पार्लियामेंट उनके 10 सीटें उन लोगों के लिए मुख्तस हैं जो कूची कबाइल हैं और वो उनमें से कुछ सिर्फ पाकिस्तानी ही इलाकों में हैं जो कि सरद और गर्म इलाकों में सफर करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बॉर्डर पार अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आते हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान के अंदर ही शुमाली इलाकों से जनूबी इलाकों की तरफ सफर करते हैं। इसी तरह हमारे जो गुजर बकरवाल हैं ये लोग पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर लद्दाख और शुमाली इलाकाजात या गिलगित बल्तिस्तान देवसाई इन इलाकों की तरफ सफर करती है।
ठीक।
और इनकी सही तादाद का इल्म ना होने की जो दो बुनियादी वजूहात हैं वो एक तो हमारे यहाँ इस किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है, दूसरा बहुत सारे हुकूमती अदारे जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं, मतलब स्टेटिस्टिकल ब्यूरो है, नादरा है, वो नादरा इन्हें शनाख्ती कार्ड नहीं बना के देता क्योंकि इनके पास कोई मुस्तकिल पता नहीं होता।
ठीक।
इसी तरह और भी इदारे हैं जिनके पास इनका रिकॉर्ड होना चाहिए था, उनके पास नहीं है। और फिर ये लोग इनके कबाइल भी छोटे छोटे यूनिट्स में बट के रहते हैं, छोटे छोटे खानदान और कुंबे होते हैं जिनके पास एक मखसूस जानवरों की तादाद होती है, तो इनके बट के रहने, मुख्तलिफ रूट्स इस्तेमाल करने की वजह से भी इनकी तादाद का सही शुमार करना थोड़ा सा मुश्किल अमर।
बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि इनकी तादाद का तो सही तरह इल्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये हजारों में इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत से ऐसे जो
लाखों में
मौजूद हैं, लेकिन इनका जो पेशा है वो सिर्फ बकरियां पालना या माल मवेशी ही नहीं है बल्कि दूसरे प्रोफेशंस भी ये लोग अपनाते हैं।
उसमें देखें जब भी खानाबदोशी की जिंदगी के लिए पहले आप देखें कि आप कोई भी इंसान दुनिया से कट के नहीं रह सकता, ये चाहे सिर्फ अपने अंदर अपनी जातों में गुम होकर रहना चाहे ये तब भी अब मौजूदा दौर ऐसा नहीं है कि ये रह सकेंगे। और उसकी दो चंद बुनियादी वजूहात, एक तो ये है कि पहले तालीम का इस तरह से इन्हसार नहीं था तालीम से लोगों का, ठीक जी, हमारे पास तालीम अमूमी तौर पे ही कम होती थी, मगर अब तालीम की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अगर ये तालीम हासिल नहीं करेंगे तो ये बाकी की दुनिया से बिल्कुल ही कट जाएंगे। और अब जिस तरह से पहले इनके पास चीजें मौजूद थी उन पे हम लोगों ने कब्जा कर लिया, मतलब ये जिन गुजरगाहों से गुजरते थे उन पे हमने सड़कें बना दी, ये जहां पे जाते थे और रहते थे वहां पे हमने होटल्स बना दी, तो हमने इनके हकूक पे डाका डाला। अब जब आप इनके हक पे डाका डालेंगे इनकी जिंदगी के लिए, इनकी नशोनुमा के लिए जो चीजें इनके लिए बहुत जरूरी थी उन पे हमारा कब्जा हो गया, तो अब हमारा फर्ज है कि हम भी इन्हें अपनी जिंदगियों में से हिस्सा दें।
ठीक। तो इस पर भी बात करेंगे, इस पर बात करेंगे डॉक्टर राव नदीम साहब। हमने ये पूछा कि इनके कितने शोबे, यानी हमने ये भी मालूम किया कि कुछ लोग सपेरे बन जाते हैं, कुछ लोग बंदरों का नाच नचाते हैं, कुछ मवेशियों को नचाकर कमाते हैं, तो मुख्तलिफ पेशे ही अपनाते हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में ये जिंदगी गुजारते हैं, ऐसा भी है?
जी बिल्कुल, इसमें बहुत हकीकत है, मगर ये कुछ तो इन पे इल्जामात हैं कि बंदर नचाने वाले या सपेरे बन गए, वो इनकी ज्यादातर लोग जो हैं वो बागबानी वगैरह थोड़ा बहुत करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो थोड़ी बहुत तालीमी याफ्ता हो जाएं वो नौकरी पेशा भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो अमूमी शहरी जिंदगी है उसमें ये इंटीग्रेट होने की या शामिल होने की बहुत कोशिश करते हैं, और उसके लिए कोई एक या दो पेशों को हम नहीं कह सकते कि ये ज्यादा करते हैं।
ठीक। तो ये मुख्तलिफ शोबों में ये काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी जिंदगी को अपने लिए आरामदेह बनाएं और किसी पर बोझ ना बने, खासतौर पर कुछ ना कुछ ही पेशे अपनाते हैं और इन पर कुछ इल्जाम भी लगते रहते हैं कि ये जराइम के कुछ इरतकाब करते हैं जो कि हो सकता है दुरुस्त हो सकता है ना दुरुस्त हो। बेहद शुक्रिया डॉक्टर राव नदीम साहब, हम अब गुफ्तगू में शामिल करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साबिक आईजी फॉरेस्ट, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और खानाबदोशों की उम्र के एक माहिर है डॉक्टर महमूद नासिर, जो जंगलात में रहने वाले खानाबदोशों पर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से टेलीफोन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महमूद नासिर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
बेहद शुक्रिया, बहुत रहे आप खानाबदोशों के साथ और आज हमने आपको खानाबदोशों के साथ बिठा दिया। आपके साथ हनीफ परवाना भी मौजूद हैं और आपके साथ जुबैदा बीबी भी मौजूद हैं फतेह जंग से। तो बताइए, आप बहुत नजदीक रहे खासतौर पर इसलिए कि आपका जंगलात से जंगलात के आप साबिक आईजी हैं, तो ये बताइए कि आपने इनको करीब से देखा तो क्या आपने खास बात देखी कि जिनको आप इस वक्त मेंशन करना चाहेंगे पूरी दुनिया के सामने कि इन खानाबदोशों के ये मसाइल हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिन पर सबकी नजर जानी चाहिए?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मसाइल से पहले एक तो हम इनके कल्चर की एक हमें एक इज्जत करनी चाहिए।
जी,
ये जो खाना बदोशी और माल मवेशी पालना یہ انسان کا سب سے پرانا قدیمی پیشہ ہے. اور جو گھوڑا ہے وہ کسی بھی سپہ سالار اور فوج کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا تھا, اور آج بھی گھوڑے کی جگہ ٹینک یا ہوائی جہاز ہے وہ تھا, اور اس کے ساتھ بال مویشی بکری یہ ہوتی تھی. اور انہوں نے اس پیشے میں لانگ ڈسٹینس جو دور فاصلے کی ہجرت کرنا وہ انہوں نے اس میں مہارت حاصل کر لی ہے. یہ جو گوجر بکروال جو پٹھوار میں سردیاں گزارتے ہیں اور اونچے پہاڑوں میں برف باری جب پگھلتی ہے تو 12,000-13,000-14,000 فٹ کی بلندی کے چڑھا گاؤں میں جاتے ہیں. یہ 400-500 کلومیٹر کا جو فاصلہ پیدل یہ سفر کرتے ہیں, اس میں انہوں نے بہت زندگی کے رموز سیکھ لیے ہیں, سروائیول کے طریقے سیکھ لیے ہیں, اور انہوں نے ان کے پاس بہت سارے پوشیدہ علوم موجود ہیں. اب آ جائیں جنگلات والے, ہماری جو ٹریننگ ہے وہ جو نوآبادیاتی نظام تھا انگریز کا, وہ اس کے کلونیل تھیوری تھی, کلونیل پاور تھی, کلونیل علم تھا, اور اس علم کی کتابوں کے تحت ہم نے کلونیل سروس چلائی, اور ہم نے مقامی جو بکروال ہیں ان کے خلاف ایک محاذ اور ایک ہم نے ذہن بنا لیا کہ یہ لوگ غلط ہیں اور ہماری انگریزی کتابیں ٹھیک ہیں. جبکہ میں نے جب ڈیپتھ میں دیکھا تو پتہ لگا یار یہ لوگ ٹھیک ہیں اور وہ انگریزی کتابیں انگریزوں کے لیے جو کلونیل ماسٹر تھے وہ ٹھیک تھی. اور پھر جب میکسیکو سے لے کے افریقہ اور سینٹرل ایشیا سب جگہ کا میں نے دیکھا تو سب جگہ یہی پیٹرن نکل رہا ہے کہ جو کلونیل ماسٹر نے جو برطانیہ میں ملکہ بیٹھتی تھی اس کے جوتے کا چمڑا آسٹریلیا سے آتا تھا, چشمہ ارجنٹینا سے آتا تھا, گرمی کی چھٹیاں وہ ایجپٹ میں گزارتا تھا, ویزا لینے وہ انڈیا آتا تھا. انہوں نے پورا ریلوے کا نظام بنایا اور یہ جنگلات جو تھے یہ ریڑھ کی ہڈی کی ریلوے تھی.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمود ناصر صاحب, ڈاکٹر
محمود, جنگلات میں جو بکروال جو تھے یہ ان کو سمجھا گیا یہ دشمن ہے, وہ جو کہانی ہے آج تک ہم لے کے چل رہے ہیں اور یہ کشمہ تک جاری ہے.
جی تو ڈاکٹر محمود ناصر صاحب, ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ یہ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ یہ جو گجر بکروال ہیں اور خاص طور پر یہ جو خانہ بدوش جنگلات میں رہتے ہیں, یہ جنگلات کے لیے کتنے اہم ہیں اور جنگلات ان کے لیے کتنے اہم ہیں, دونوں کا آپس میں جو رشتہ ہے اس کی وضاحت مختصرا کیجئے تاکہ ہم پروگرام کو پھر آگے بڑھائیں.
اچھا بہت مختصر, یہ کچھ بزرگان سائنس جو ہے نا وہ بہت خلاف ہیں ان کے اور وہ ان باتوں کو برا مانتے ہیں, ان سے معذرت کے ساتھ. لیکن جو علوم ہیں ایکالوجی کے اور سائنس کی جو نئی تحقیق آتی ہے جو اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ جو بکریاں ہیں یہ کس کی جگہ ریپلیس کر رہی ہیں, جو جنگلی ہرڈ ہوتے تھے وول ہوتے تھے ہرنوں کے ان کی جگہ یہ بکریاں ہیں, وہ بائسن ہوتے تھے آپ کے امریکہ میں, یہاں پر ہرن اڑیال ہزاروں لاکھوں ہوتے تھے وہ تو آپ نے ختم کر دیے, اب اس جنگل کو ری سائیکل جو نیوٹرینٹس ری سائیکلنگ اب آپ بکری کے ذریعے گائے کے ذریعے نہیں کریں گے تو کس کے ذریعے کریں گے.
ٹھیک, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خانہ بدوش ہیں یہ جنگلات کے لیے اہم ہیں کیونکہ جب یہ جنگلوں میں رہتے ہیں تو جنگلات کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جنگلات محفوظ بھی رہتے ہیں. اور پروگرام سے پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب یہ انہوں نے جنگل چھوڑ دیے یا ان کو جنگلوں سے نکال دیا گیا مختلف وجوہات کی بنا پر تو جنگلات کٹتے چلے گئے. تو آپ یہ
ہمارا ذاتی تجربہ فیل کا یہی ہے کہ جس جنگل میں بکروالوں کا آنا ہم نے بند کیا ہم سمجھے بڑے خوش ہوتے تھے کہ لو جی یہ جنگل بچ جائے گا, کچھ سالوں بعد پتہ لگا وہاں آگ زیادہ لگتی ہے اور وہ زیادہ جنگل ختم ہو گئے. یہ کچھ انسان جانور اور جنگل کا کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام بنایا ہوا ہے, اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی احترام اللہ تعالیٰ کے نظام کا.
اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو خانہ بدوش ہیں یہ کوئی حقوق لیتے نہیں ہیں لیکن ملک کی معیشت میں حصہ ضرور ڈالتے ہیں اپنے ان کاموں کی, اپنے مال مویشی کے ذریعے, اور جو کچھ بھی یہ کام کرتے ہیں اس کے ذریعے یہ کچھ نہ کچھ معاشروں کو دیتے ہیں اور لیتے بہت کم.
بالکل ہماری اقتصادیات میں یہ گوشت دودھ مکھن اور آج کل تو آرگینک کا بہت زور ہے کیونکہ کینسر کے حساب سے بڑھ رہا ہے, تو ان کا دودھ ان کا پنیر ان کا مکھن ان کا گوشت یہ قدرتی خوراک پر ہوتا ہے. اور میں ایک کچھ سال پہلے مڈل ایسٹ کے کانفرنس میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ دیکھا کہ جو امریکہ کا بھی امریکہ کا مٹن لیمب وہ اور پاکستان کا لیمب آسٹریلیا کا لیمب ہمارا گوشت کیونکہ یہ نیچرل ہے زیادہ تر اس میں ان خانہ بدوشوں کا بھی اس میں ہاتھ ہے ہمارا ڈبل قیمت پہ بک رہا ہے اور وہ زیادہ اچھا بک رہا ہے
ٹھیک تو
اس میں کولیسٹرول بیماری یہ کم ہوتی ہے اور یہ جو فارمی بکرے دمبے اور گائے ہوتی ہیں ان کو جو ہارمونز دیے جاتے ہیں اور ان کو ایکسرسائز جس کو آج کل آپ کے یو ایس میں فری رینجنگ کیٹل ہے فری رینجنگ بکرے کا ہے اس سے دل کی بیماریاں کینسر کی بیماریاں نہیں ہوتی جبکہ یہ جو فارمی اور جو بند ہوتے ہیں جانور چاہے جتنی مرضی اس کو نیچرل خوراک کھلائیں اس میں کچھ نہ کچھ اس کے اجزاء میں ایسے نقصان دہ کولیسٹرول اور اومیگا ہوتے ہیں
تو یہ خانہ بدوش ملک کی معیشت میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ڈاکٹر راؤ ندیم نے بتایا کہ ان کو کوئی قانونی یعنی شہریتیں نہیں حاصل ہوتی تو کیا پاکستان میں جتنے خانہ بدوش ہیں کسی کو بھی شہریت حاصل نہیں ہے یا کچھ لوگوں کو شہریت حاصل ہے پاکستان کی
تاریخی اعتبار سے اگر آپ تو اس کے بابری تو اس کے جہانگیری یا جتنے بھی ایشیا کے سپہ سالار ادھر آئے تھے وہ ان کو استعمال کرتے تھے اپنی نیویگیشن کے لیے راستے کے لیے جاسوسی کے لیے اور جنگ میں بھی استعمال کرتے تھے لیکن ہر بادشاہ ہر دور میں وہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ چونکہ آزادی پسند لوگ ہیں یہ اوپر آسمان اور نیچے جنگل اور بیچ میں کوئی نہیں یہ آج بھی ایسے ہی ہیں ہر بادشاہ کی کوشش رہی ہے اور انگریز کی بھی ایسی کوشش رہی ہے کہ ان کے خانہ بدوشی ختم کی جائے لیکن اب ہم آزاد ایک ملک ہیں ہمیں ان کے لیے ان کے کلچر کا احترام کرنا چاہیے یہ اپنی مرضی سے خانہ بدوشی چھوڑ کے شہری بنتے تو بنے لیکن ہم ایسے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں کہ جنگل میں پرمٹ نہیں دیں گے ان کو دفعہ 144 لگا دیں گے میجسٹریٹ آ کے ان کو پکڑ کے لے جائے گا کیوں تم ضلع میں داخل ہوئے بھائی یہ تو 5-10,000 سال سے ان کا یہ پیشہ ہے اور یہ جو انگریزی سڑکوں کا تعلیم کا یہ نظام یہ تو ہمارا 100 سال کا بھی پرانا نہیں ہے ان کا زیادہ حق ہے یا ہمارا زیادہ حق ہے زمین
بالکل تو ڈاکٹر محمود ناصر بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا ان کے حقوق کی بات کی لیکن اب ان کے حقوق کی آواز خود ان کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ جو گجر بکروال کی آل گجر بکروال خانہ بدوش کی جو انجمن ہے اس کے چیئرمین حنیف پروانہ اور اسی انجمن کے ایک اہم رکن ہے زبیدہ بی بی وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں فتح جنگ سے تو ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان سے براہ راست پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں گجر بکروال کا جو قبیلہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور یہ جو 20 سال سے ان کے لیے ان کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی بہتری کے لیے اب تک کیا کچھ کیا اور حکومت سے کیا کچھ ان کے لیے حاصل کیا ہے السلام علیکم ہنی پروانہ صاحب
جی وعلیکم السلام میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے ہمیں پروگرام میں شامل کیا
جی
جو مدعوین شامل ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں
اور
میری آواز آپ یہاں تک پہنچائیں گے
بالکل اور ہمیں معلوم ہے ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں
انشاءاللہ یہ نمیر جو گجر بکروال
جی جی ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ یہ گجر آپ اپنے شہر سے دور جنگلات میں
آل گجر بکروال جی محمد حنیف پروانہ چیئرمین ایکسمن آل گجر بکروال
تو اچھا تو بتائیے آپ نے آپ ابھی تک خانہ بدوش ہیں کہ آپ نے خانہ بدوشی چھوڑ دی ہے اور پاکستان میں جو گجر بکروال
اسی میں ہم اس وقت بھی میں اسی خانہ بدوشی میں سمجھو کہ کچھ رہتا ہوں میرے دو بیٹے ابھی بھی خانہ بدوشی کرتے ہیں جو بھیڑ بکریاں لے کر گرمیوں میں جنسی کر کے چلے جاتے ہیں اور سردی میں احتجاج کر وہ کرتے
تو کیوں نہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے خانہ بدوشی آپ لوگ خانہ بدوشی میں اتنی مشکلات ہیں تو
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دو تین چار وجہ ہیں ایک تو مجبوری ہے اگر خانہ بدوشی ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا بال بچہ یہ بیٹے ان کو وہ روزگار کہاں سے حاصل کریں گے اور ان کے لیے اپنا وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا کوئی بکروال جو ہے خانہ بدوش وہ اور کوئی دھندا جانتا نہیں بغیر مالداری کے
اچھا
مین مجبوری یہ ہوتی ہے
اچھا ایک تو یہ
نمبر دو اس کے بعد جی
نمبر دو کیا ہے نمبر دو
کے بعد ہاں اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ مجبوری کی بنا پر یہ روڈ پلازم سے تنگ آ کر یا حالات سے وہ مجبور ہو کر پھر وہ اسے فروخت کر کر آباد ہوتا ہے لیکن وہ پھر وہاں تنگ ہو جاتا ہے اس کا اگلا روزگار نہیں چلتا
ٹھیک تو یہ مختلف
اس وجہ سے پھر وہ تنگ آ جاتا ہے
اچھا اور آپ اور تیسری کیا وجہ ہے
تیسری وجہ یہ ہوتی ہے اس کی تنگ آنے کی کہ ہمارے جو رور پرابلم ہے یہاں ہم پنجاب سے لے کر گلگت بلتستان یا کیپی کے میں چلتے ہیں تو وہاں ہمارے جو راستے جیسے راہو زدین صاحب نے بتایا انہیں اچھا تجربہ ہے کہ ان سے راستے بھی تنگ ہو چکے ہیں پھر جیسا کہ اپنا ناصر محمود صاحب نے بتایا کہ ہمارے لیے ہر جگہ جگہ رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں ان رکاوٹوں سے تنگ آ کر جو بکروال نمیر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا وہ اسے چھوڑ دیتا ہے
اچھا لیکن
جو آج اسی میں چلتے رہتے ہیں
لیکن حنیف پروانہ صاحب مسائل بھی تو بہت پیش آتے ہیں کچھ ذکر کیجئے کہ پھر آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنا لمبا سفر کرنا پھر وہاں پڑاؤ ڈالنا اور وہاں جنگلوں میں رہنا کیسا عام انسان جنگلوں میں نہیں رہ سکتے آپ لوگ رہ لیتے ہیں تو پھر مسائل بتائیے کہ کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں آپ کو
ہمیں دوران سفر جب سے پہلے تو ہم جہاں پڑاؤ کرتے ہیں نا جی
جی جی
تو وہاں ان لوگوں کی بڑی محنت مشقت کر کے وہاں ایک رات کے لیے اپنی جگہ مانگتی ہے
ٹھیک
اس کے بعد کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے کہ ہم کو پھر رات کو وہاں سے اٹھ کر چلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ مالک کی مرضی اور جگہ نہیں ہوتی یا گورنمنٹ کے ایسے جنگلات ہوتے ہیں ان پہ پابندی ہوتی ہے پھر ہم رات کو سفر کرتے ہیں
اچھا
اپنا بال بچہ لے کر رات کو بھی سفر کرتے ہیں جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو پچھلے جیسے کہ اپنا ناصر محمود صاحب نے بتایا کہ کچھ عرصہ بعد سن 2000 کے بعد وہی گورنمنٹ نے پنجاب واپسی پر ہم پر دفعہ 48 لگا دی اگر کوئی بیمار دوائی لینے کے لیے جاتا ہے اسے بھی وہ اریسٹ کر لیتے تھے لیکن اس کے بعد انہی کے تعاون سے پھر میں نے مطلب ایک اپلائی کر کے گورنمنٹ سے خود جا کر سیٹی فارس سے جا کر درخواست اپیل کی کہ ہم انسان ہیں ایک انسانی ہمدردی کے تحت ہم کیونکہ پاکستان اس ملک کا سرمایہ ہے ہماری
اچھا
جتنی رولت ہوتی ہے یہ سب اس کی سرمایہ ہے
تو پھر اب آپ کو
انہوں نے پھر وہ گریزنگ پرمٹ دیے جی
اچھا تو اب آپ گریزنگ پرمٹس لیتے ہیں
رات کو جب ہم لوگ ہم حفاظت میں ہماری جو ہوتی ہے نا ہم اور کوئی بکروار کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کرتا اور ہمارے یہاں صرف کتے ہوتے ہیں جو خاص قسم کے جو کہ اس مال کی حفاظت کرتا ہے
اچھا تو یہ سارے
راستے میں کہیں
اس کے علاوہ راستے میں آپ کو ضرور ہیلتھ کے پرابلمز بھی پیش آتے ہیں خواتین بیمار پڑ جاتی ہیں
اس کے بعد ہمارے ہاں جی ہاں یہ مین پوائنٹ آتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے ہماری کوئی بچہ بچہ کا کیس بھی آ جاتا ہے مردوں کا بعد بیماری بھی آ جاتی ہے تو اس میں میرا خیال ہے تقریباً مجھے 6 سے 7 ایسی خاتون یاد ہیں کہ جو فوت ہو گئی جن اسپتال ہم بر وقت نہ پہنچا سکے اور ایک ایسی خاتون تھی جس کا بچہ بھی بعد میں فوت ہو گیا
تو یہ
ایسے چیز کے بیچ کی باہر کے ملکوں میں وہ ایک پالیسی بنی ہوتی ہے نومیڈز کو موبائل سکون ہوتا ہے موبائل ڈسپنسری ہوتی ہے یا انہیں وہ موبائل گاڑیاں ملی ہوتی ہیں ان کے پاس وہ ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ اسپتال تک پہنچ سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں بڑا افسوس سے یہ چیزیں نہیں ہے
کہ
اس قسم کے ہمیں وہ پریشانی پہنچاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا ہماری جناب علی یہ پاکستان کے اندر یہ ہماری مالداری بڑھتی ہوئی گوشت کی قیمت کو کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد ہم دودھ لسی یا اپنا دودھ گھی چمڑا اونٹ دینے والے ہوتے ہیں
بالکل
اور یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور بڑھتی ہوئی قیمت کو گوشت کی قیمت کو کمزور کرتی کم کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے دینی مذہب کے اندر قربانی کے اندر یا ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں یا کوئی انسان شادی کرتا ہے تو وہ 18 ڈشیں بنا لے چھوٹے گوشت کی ڈش نہ ہو تو اسے پسند ہی کوئی نہیں کرتا
تو آپ ان کو سب کو گوشت بھی فراہم کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے بتایا کہ خانہ بدوش جو ہیں پاکستان کی معیشت میں پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حقوق کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہو رہی جتنی کی ہونی چاہیے اور یہی جو موضوع ہے اسی لیے ہم نے آج کے پروگرام کو ترتیب دیا ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ وہ خانہ بدوش کتنے امپورٹنٹ ہیں ہماری معیشت کے لیے ہمارے جنگلات کے لیے اور وہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کا بھی جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے بے شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے
جی جی ایک وہ سوال جو جواب ہے نا جی جنگلات اور بکروال کا جہاں ہم بکروال اپنا ڈیرا لگاتے ہیں اس جنگل کے اندر کوئی غیر آدمی کسی قسم کا نقصان نہیں کر سکتا ہمارے خوف سے
آپ کے خوف
تو نمبر دو جو بال بکری اللہ کی قدرت ہے جو ہماری بھیڑ بکری جنگل میں چرائی کرتی ہے اس کو گوبر وہی پھینک دیتی ہے اور جو جنگل پابند ہے چرائی کرنے والا زیادہ سے زیادہ جناب علی اس میں گھاس اور درخت اگتے ہیں اور نمبر دو گھاس چرائی کرنے یا کھانے سے یا پاؤں سے مسلنے سے وہ جنگلات آگ لگنے سے محفوظ رہتے ہیں ان جنگلوں میں کبھی آگ نہیں لگی جہاں بکروالوں کی بھیڑ بکری چرائی کرتی ہیں
واہ یہ دیکھیے کتنا اہم
آج تک یہ ثبوت ہے
اچھا اچھا
اور جہاں جن جنگلات میں بکروالوں کی بکریاں چرائی کرتی ہیں جناب آپ یہ پوچھ رہے کہ آج تک ایسے جنگلات میں کبھی آگ نہیں لگی یہ میرا ریکارڈ ہے اور جن جنگلات کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے نا हाँ वो चढ़ाई नहीं करती, उनको हर साल आग लग जाती है गोबर की।
अच्छा, तो ये वो फायदे हैं जो जी, तो गुजर बकरवाल जो है वो बड़े फायदे के काम कर रहे हैं, खाना बदोश हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं और बहुत उनके।
उसमें ये है कि हम अपना रिज़्क जो है ना वो मैडम साहब, हम अपना रिज़्क दरख्त और घास समझते हैं। अगर घास और दरख्त होंगे तो हम मालदारी रखेंगे, अगर दरख्त और घास ना होगा तो मालदारी हमारी क्या खाएगी।
जी बिल्कुल,
इसलिए हम उसकी हिफाजत करते हैं।
बेहद शुक्रिया हनीफ परवाना साहब। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, आप हमारे साथ रहिए, आपसे और गुफ्तगू भी जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे, हमारे साथ गजनवी महमूद साहब हैं और हमारे साथ डॉक्टर अली नवाज मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज की राउंड टेबल हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में खाना बदोश, उनके मसाइल और उनके मुमकिन हल पर। हमने अभी रोशनी डाली कि खाना बदोश जो पाकिस्तान में, खासतौर पर गुजर बकरवाल पर आज हम फोकस कर रहे हैं, जो कि पोटोहार और गिलगित के दरमियान सफ़र करते हैं, पड़ाव डालते हैं। हनीफ परवाना साहब आल गुजर बकरवाल खाना बदोश के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी एक इस अंजुमन की एक अहम रुकन ज़ुबैदा बीबी भी हैं। लेकिन ज़ुबैदा बीबी से बात करने से पहले हमने बताया कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली, डॉक्टर अली नवाज साहब, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बोस्टन में रिसर्च स्कॉलर हैं और कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और पाकिस्तान के स्नो लेपर्ड फाउंडेशन के सरबरा हैं, जिनकी फाउंडेशन खाना बदोशों के लाइफ स्टॉक की वैक्सीनेशन करती है और उनको उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है, जिसकी वजह से इनके जानवर महफूज रहते हैं, इनकी मईशत जो है वो मजबूत रहती है या अपने हालात उनके ठीक रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली नवाज साहब। डॉक्टर अली नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं मैसाचुसेट से, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली नवाज साहब। डॉक्टर अली नवाज साहब, डॉक्टर, अच्छा, तो डॉक्टर अली नवाज साहब की लाइन, वो हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि कट गई है, तो ज़ुबैदा बीबी हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैदा बीबी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैदा बीबी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम सलाम ज़ुबैदा बीबी। ज़ुबैदा बीबी कैसा लग रहा है, रेडियो में बोल रहे हैं आपको इस वक्त, पाकिस्तान में मीडियम वेव 972 पर सब सुन रहे हैं और इंटरनेट पर पूरी दुनिया में आपको सुन रहे हैं, आप बताइए कि खाना बदोश खवातीन जो हैं उनके क्या मसाइल हैं और वो किन किन मुश्किलात का सामना कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताएं।
बहुत अच्छा है।
अच्छा, तो आपको उर्दू भी आती है?
बहुत मेहरबानी है, हम लोगों को याद करती है।
अच्छा, बिल्कुल याद करते रहेंगे। तो बताइए, खास तौर पर सबसे बड़ा मसला खवातीन को क्या पेश आता है, औरतों को क्या मसला होता है जब वो सफर करती हैं, पड़ाव डालती हैं, फिर घर के वहाँ काम काज भी वही कर रही होती हैं, तो कुछ बताइए।
जी जी, खुद कर रहती हूँ, आप भी खुद करती है ना, आप भी सफर करती है और हमारी बच्चियां भी करती है, हम सब है जी खाना बदोश है।
अच्छा, तो उसमें जब खवातीन बीमार पड़ जाती हैं तो फिर क्या कोई अंदर ही आपकी टोटके वगैरह इस्तेमाल करती हैं कि उन्हें अस्पताल भी लेकर जाया जाता है, कहीं तिब्बी मरकज में लेकर जाते हैं उन खवातीन को जो बीमार पड़ जाती हैं या कोई मसाइल होते हैं?
अस्पताल मिल जाता है फिर ले जाती थी, नहीं मिल जाता ना।
अच्छा,
ये क्या कर सकती है, फिर अल्लाह ही हमारे मदद करता हमारी, और कौन कर सकता है।
अच्छा,
अस्पताल हो जाता है ना फिर हम अस्पताल ले जाती है, फिर करते अस्पताल वाले करते हैं।
अच्छा,
किसी भी जगह में अस्पताल ना हो या ना जंगल में आम अस्कर भी चलते हैं, छह महीने के लिए हम उधर जाते हैं ना।
अच्छा,
बड़ी जगह सही अस्कर भी।
तो पैदल सफर करते हैं कि पैदल सफर करते हैं कि कोई गाड़ी रेहड़ियाँ होती है, क्या होता है सफर?
पैदल ज्यादा हमारा कचर घोड़ा होता है ना, सामान हम बोर्ड लगाते हैं कचर घोड़ों पर। हाँ। जगह जगह जाकर अपने टेंट लगाते हैं, अपना खाना आप खुद तैयार करते हैं, छोटी छोटी जगह में गड्डी में भी चलते हैं, जी गड्डी का रास्ता उसमें गड्डी में बाल बच्चा हम लेकर चलते हैं और सामान हम अपने कचरों पर ले चलते हैं।
अच्छा, कचरों पर लेकर चलते हैं और खुद पैदल सफर करते हैं।
جی پیادل سفر کرتے ہیں.
تو آپ کے ایک خاندان, آپ کے رسم و روایت کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کے یہاں جب شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں تو کیسے ان پر پیسہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ خاص طور پر کچھ روایت بتائیے جو آپ کے یہاں خاص ہوتی ہے, جو عام شہریوں کے ہاں نہیں ہوتی وہ روایت.
بس ہم شادی کرتے ہیں وہ گزارا ہی ہوتا, سامان سامان اتنا ہمارا زیادہ شادی میں نہیں ہے, جیسے ہے دیتے ہے ہی نہیں دیے گا جی.
اچھا,
اور شادی میں شادی آتی ہماری ہوتی ہے, ہم تو میں دور ہم تو شادی کو دعوت دیتے ہیں پتہ لگ جاتا.
اچھا اچھا, تو بس پھر
ناصر محمود صاحب ہماری شادی میں حاضر ہوئے نا.
اچھا, تو تو یعنی آپ اور آپ کے فیصلے کون کرتا ہے شادی بیاہ کے؟ کوئی بزرگ کرتا ہے, کوئی چیئرمین کرتا ہے, یا گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے وہ کرتا ہے, کہ خود ہی ہو جاتے ہیں فیصلے؟
نہیں نہیں خود کرتا ہوں اپنی, نہ تو کلب کا حکم سے آپ کرتے ہیں, ہمارا نہ کوئی چیئرمین کرتا ہے نہ کوئی بڑا کوئی کرتا ہے, یہ ہم خود اپنے میں بلا دیں گے کہ دوسرے نہ کرتے.
اچھا, آپ کے یہاں جھگڑے جب ہوتے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں جیسے شہروں میں ہوتے ہیں؟
ہوتے ہیں جی.
اچھا,
اوکے
اوکے, تو زیادہ تر کن باتوں پر جھگڑتی ہیں ساسیں اپنی بہوؤں سے؟
بس یہ گھر کا کام ہوتا ہے, اس کے جھگڑا ہوتا ہے اور کہاں سے جھگڑا ہوتا ہے.
اچھا, تو کام نہیں کرتی تو
معمولی ہے, کوئی کام شام میں گڑ بڑ کرتی, اور زیادہ ہم لوگ جھگڑے کرتے بھی نہیں ہے.
اچھا, بڑے سلجھ ہیں آپ لوگ. اچھا, تو اگر جھگڑا کرتے ہیں تو پھر گھر کے مرد سنبھالتے ہیں آپ کو, سیدھے راستے پر لاتے ہیں, کہ آپ خود ہی اپنے مسائل حل کر لیتی ہیں ساس بہو میں؟
کیا بچا سکتی ہوں, اتنا بڑا جھگڑا ہمارا سے کبھی ہوا ہی نہیں.
اچھا, واہ بھائی واہ, دیکھیے یہ بڑی بات ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ خانہ بدوش جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک بڑی مہذب زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے یہاں لڑائی جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں. تو زبیدہ بی بی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ اس وقت علی نواز صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر علی نواز ہیں, جو آپ کے جو خانہ بدوش ہیں ان کے لائف سٹاک یا جو ان کے مال مویشی ہیں ان کے لیے ویکسینیشن یعنی حفاظتی ٹیکے لگوانے کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے. تو السلام علیکم ڈاکٹر علی نواز صاحب.
وعلیکم السلام جی, میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں مجھے شامل کیا ہے.
بے حد شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ آپ ویسے تو یونیورسٹی آف میساچوسٹس میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے وائلڈ لائف ایکولوجی کے آپ پروفیسر ہیں, اور آپ کی جو خاص طور پر جو سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن جس کے آپ سربراہ ہیں اس کی خدمات بتائیے کہ وہ خانہ بدوشوں کے جو لائف اسٹاک کو ویکسینیشن کرتی ہے, تو وہ کب سے ویکسینیشن شروع کی ہے اور ان کی ویکسینیشن کے بعد ان خانہ بدوشوں کی زندگی میں کیا بہتری آئی؟
جی, جو خانہ بدوش ہے پاکستان کی کمیونٹی جن کا یہ گجر بھی عموماً کہتے ہیں, ان کی جو حالات ہیں زندگی کے اور ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ بڑا یونیک ہے, جس پہ آئی ایم شیور محمود ناصر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہوگی کیونکہ وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. لیکن ہمارا ان سے جو تعلق ہے, حوالہ ہے, وہ ایک ایکو سسٹم اور وائلڈ لائف کے حوالے سے ہے. دیوسائی نیشنل پارک میں کافی عرصہ میں نے اسٹے کیا ہے وائلڈ لائف کے تحقیق کے سلسلے میں, تو یہاں پہ ان کے کیمپ ہوتے تھے, ان کے ساتھ ہم نے کافی قریبی ان کی ساتھ وقت گزارا ہے. جب اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی تھی ہمیں تو ہم ان کے کیمپ میں ہی حاضر ہوتے تھے اور بہت اچھے کھانے بھی ہمیں کھلاتے تھے. لیکن ان کا جو اہم چیز ہے عموماً جو انسان کا لائف سٹائل ہے وہ نیچر کے ساتھ کنٹرڈکشن میں ہوتا ہے, اس کے ساتھ کانفلکٹس ہوتے ہیں. ہماری ڈیولپمنٹس ہیں, انفراسٹرکچر ہیں اور ریسورس ایکسٹرکشن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نیچر کو جو ہے امبیلنس کرتی ہیں. لیکن یہ نومیڈز وہ واحد کمیونٹی ہے جو کہ نیچر کے ساتھ بڑی ہارمنی میں رہتی ہے, اور یہ ایکچولی ایکو سسٹم کا پارٹ بن جاتے ہیں. ابھی پروانہ صاحب بھی جیسے بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایکچولی پازیٹیولی ایکو سسٹم میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور وہ ساری باتیں بجا فرما رہے تھے. ان کے حوالے سے جو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہاں پہ ریسورسز وہ سسٹینیبل ہوتی ہیں, ان کی حوالے سے روایتی طور پہ صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں, کوئی بڑا نقصان انہوں نے ایکو سسٹم کو وائلڈ لائف کو اس طرح سے نہیں کیا. آپ پوچھیں گے یہ لوگ نہیں کرتے ہیں, غیر ضروری چیزوں کی ایکسٹرکشن نہیں کرتے رہے,
ان پر یہ الزامات بھی لگتے رہے, ان پر یہ الزامات بھی لگتے ہیں کہ یہ جڑی بوٹیاں جو ہے قیمتی جڑی بوٹیاں جنگلوں سے لے کر جاتے ہیں اور اس کو ناجائز طریقے سے غیر قانونی طریقے سے فروخت کرتے ہیں, تو اس الزام میں کہاں تک صداقت ہے
اس میں؟ دیکھیں ابھی پچھلے کوئی ایک سمجھے کہ ابھی دہائی سے زرائن کی آبادی بھی اس طرح سے بڑی ہے, لائف سٹاک بھی زیادہ کچھ ایریا میں لے کے جانا شروع ہوا ہے, تو اس سے بعض علاقوں میں کیونکہ وہاں پہ چراگاہیں محدود ہیں, مقامی لوگوں کا بھی اپنا لائف سٹاک بڑا ہے, اس کا پریشر بھی ہے, وائلڈ لائف کو بھی جگہ چاہیے, تو کچھ مسئلے پچھلی ایک دہائی میں پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں, جس میں ایک ان کی ایکسپینشن کچھ جو ہے نا جو ایک طرح سے تحفظاتی علاقے تھے ان میں ہوئی ہے, اور جڑی بوٹیوں کا کچھ حد تک ایکسٹریکٹ کرنا وہ نیچر کے لیے پازیٹیو ہوتا ہے, سسٹینیبل ہوتا ہے, لیکن جب مارکیٹنگ شروع ہو گئی اور ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی ڈیفینیٹلی حرکتیں کی ہیں, تو وہ اس پہ قانون بھی حرکت میں آیا ہے, تو یہ لوگ بدنام بھی ہے, تو ان چیزوں کا ان کو ڈیفینیٹلی خیال کرنا چاہیے کہ جو اتنی ان کی خود بیمار ہے, ان کی اپنی کمیونٹی کو جو چیز جڑی بوٹی چاہیے اس کو لے جانے سے نیچر کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ بوریاں بھر کے پنڈی میں اور کہیں اور سپلائی کرنا شروع کر دیں تو اگلے سال وہ ان کی جرمینیشن نہیں ہوگی, وہ چیزوں کا آپ خاتمہ کر دیں گے, تو یہ چیزیں ان کی نئی نسل کو سمجھنے کی جو ہے نا.
تو ایسا آپ کہتے ہیں کچھ واقعات ہوتے ہیں, ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں؟
واقعات مطلب بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اوکیشنل ضرور ہوئے ہیں.
اچھا,
لالچ انسان کے اندر ہے,
وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے, وہ تو کہیں بھی ہو سکتی
ہے. ہماری سوسائٹی کے سیکٹرز میں ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو بائی لارج میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ نیچر کے ساتھ ہارمنی میں رہتے ہیں اور نیچر سے ان کو بینیفٹس ہیں, ان کو یہ نیچر کو ریٹرن بھی کرتے ہیں, یہ ٹریڈیشنلی پوچر بھی نہیں ہوتے اور وائلڈ لائف کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن پچھلے ایک دہائی سے کچھ چیزیں تھوڑا سا ڈسبیلنس ہونا شروع ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر لینواس صاحب
جو ہے نا کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ چیزیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں پہ یہ فیسلٹیشن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی جینوئن ہے, وہ بھی ہونی چاہیے. تو ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جس کے لیے آپ نے وہ کیا ہے,
جی لائف سٹاک کو, ان کے لائف سٹاک کو آپ نے, سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ان کے لائف سٹاک کو ویکسینیشن آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ ہے ان کے لائف سٹاک کس طرح ریلیٹڈ ہے؟
وہ اس طرح سے ہے کہ بھی ہم بنیادی طور پہ جیسے آپ نے فرمایا جنگلی حیات کی تحفظ, اور خاص طور پہ جو برفانی چیتا ہے اس کو ایک تحفظ کا علم بردار لے کے چل رہے ہیں, وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سب سے بڑا لوگوں کا کانفلکٹ چاہے یہ نمائٹس ہے یا وہاں پہ مقامی لوگ ہیں, ان کا لائف سٹاک کا جو ضیاع ہوتا ہے, جو مر جاتا ہے ان کا لائف سٹاک, وہ سب سے بڑا کانفلکٹ ہے, اور اس کی دو سورسز ہیں, ایک تو یہ کہ برفانی چیتا یا بھیڑیا ان کا لائف سٹاک کھا جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ بیماریوں سے مرتے ہیں. تو ہم نے اپنی تحقیق سے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پہ ایک جانور ایک فیملی میں کوئی چیتا یا بھیڑیا لے جاتا ہے, اسے 5 سے 10 گنا جانور جو ہے نا بیماریوں سے مر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے, اور کیونکہ وہاں پہ ویٹنری کی سروسز اس طرح سے آرگنائز نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہاسپٹل قریب نہیں ہے, اور اس وجہ سے لوگ, اور پھر ایجوکیشن بھی نہیں ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جب جانور بیمار ہو جائے تو شاید پھر اس کو ٹریٹمنٹ کر دیا, حالانکہ کنٹیگوس ڈیزیز کو آپ نے پہلے سے پریونٹ کرنا ہوتا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیماری آ جاتی ہے تو پورے ریوڑ بھی اس میں تلف ہو جاتی ہیں.
تو آپ ان کے ریوڑوں کو ویکسینیشن کرتے ہیں, تو کیسے کرتے ہیں؟ تو دو مختلف علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, کبھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں, کبھی دوسری جگہ, تو آپ
میں اس کی طرف آتا ہوں, تھوڑا سا مجھے ایک کسی جو ایلیمنٹ جس میں بات کر رہا ہوں اس کو وضاحت کرنے دیجیے.
جی جی.
اس کا دوسرا ایک وائلڈ لائف کے ساتھ لنک یہ ہے کہ یہ لائف اسٹاک سورس آف ڈیزیز ہے فار دا وائلڈ لائف. وائلڈ لائف میں امیونٹی کا سسٹم بہت ہی کم ہوتا ہے, ایک معمولی سی بیماری جو کہ ہم آرام سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس سے ہماری بلو شیپ سٹون ایپرڈ ان کی ایک بڑی پاپولیشن ختم ہو جاتی ہے. تو دوسرا ہے کہ جو ہے نا انسینٹیو ہمارے لیے, ایک تو یہ ہے کہ ان کا اکنامک لاس جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے ویکسینیشن سے, دوسرا یہ ہے کہ آپ ہی کو سسٹم میں ڈیزیز پروینٹ کرتے ہیں. تو اسینشلی ہمارا پروگرام جو 8 سال سے جو چلا ہے وہ جو وہاں پہ سیڈینٹری کمیونٹیز ہیں, پرماننٹ کمیونٹیز ہیں, ان کے ساتھ چل رہا ہے, 1 لاکھ کے قریب لائف اسٹائل کو ویکسینیٹ کرتے ہیں. پچھلے سال سے انفیکٹ ہمیں رہنمائی کی, جو کہ بڑا ویل ایکوائرڈ تھا سیر مامو ناصر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ نمائٹس بھی اس سسٹم کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور جو ہے نا وائلڈ لائف کے ساتھ انٹریکشن ہے, تو ان کو اس پروگرام میں انگیج کرنا چاہیے. تو ان کے جو کچھ پڑاؤ کی جگہ ہیں نیلم میں ہے, دیوسائی میں ہے, وہاں پہ تجربات کی بنیاد پہ کچھ سال ہم نے پچھلا کیا, پچھلے سال ہم نے پنڈی میں جو ہے نا ان کی ویکسینیشن کرنے کی کوشش کی جو کہ ارائنمنٹ نہ ہو سکی. اس سال ونٹر میں ہمارا ہے کہ جو ان کا ہے ادھر راولپنڈی اور جہلم کے علاقے میں جہاں پہ یہ ونٹر میں آ کے اسٹے کرتے ہیں وہاں پہ ان کے لائف اسٹاک زیادہ ایکسس میں ہوتے ہیں. جب گریزنگ میں ہوتے ہیں تو اس وقت لائف اسٹاک کو بھی اکٹھا کرنا ویکسینیٹ کرنا اور وہ ذرا ممکن نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ سارے ان کے کچھ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ایک تو جو ہے نا کیپیسٹی بھی ڈیولپ کرتے ہیں, جیسے مقامی لوگ ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ خود ویکسینیٹ کر سکے. کہیں پہ آپ کو ویٹنری ڈاکٹر نہیں جا سکتا, ٹریول نہیں کر سکتا, یہ بڑی سمپل سی چیز ہے, آپ ان کو ویکسینیٹ دیں, ٹرین کر دیں اور دے ڈو اٹ. اور جہاں تک ہم نے امپیکٹس دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ صرف ایک سال کی ویکسینیشن آپ کر لیں تو 50% جو ڈیزیز کاز مارٹیلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور آپ ویکسینیشن 2 سے 3 سال تک کنٹینیوس کریں لائف اسٹاک میں تو 80% سے 100% تک یہ مارٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب آپ دیکھیں مارٹیلٹی یہ ختم ہوئی تو ان کی آمدنی فی گرانہ 4-5 جانور جو ڈیزیز سے جا رہے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. اینیمل کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے تو اس کی پروڈکشن وغیرہ بہتر ہوتی ہے, اس کا ملک ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں. اوور آل اس کے جو ہے نا
ویکسینیشن کی یہ فوائد سے بالکل
جی جی کئی جہت سے جو ہے نا اس کے پھر بینیفٹس ہیں. اور اوور آل بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جب ڈیزیز کو ایریڈیکیٹ کر رہے ہیں تو ایکو سسٹم کو ایک بڑا تحفظ دے رہے ہیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر علی نواز صاحب. یہ ایک منٹ میں آپ یہ بتا دیجیے کہ امریکہ میں بھی نومیڈز ہوتے ہیں, یہاں پر کس طرح کے ہوتے ہیں, اس طرح کی خانہ بدوش جیسے پاکستان میں؟
امریکہ میں تو مجھے نہیں اندازہ, لیکن اسکینڈینیویا میں تو ڈیفینیٹلی ہے اور ان کا بڑا آرگنائز سسٹم ہے اور گورنمنٹ نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, مختلف جگہوں پہ ان کی فیسلٹیشن کی ہے اور وہ ہینڈلنگ کرتے ہیں. جو ہے نا بڑی ان کی کمیونٹیز ہیں نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, بیک گراؤنڈ ان کا وومن کا پیٹرن ہے,
لیکن امریکہ میں آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا. بہت شکریہ,
میری نالج میں نہیں ہے زیادہ طور
پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر علی نواز صاحب. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل ایک بہت منفرد موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایسا موضوع جس پر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی ذرا میڈیا پر کم کم نظر آتا ہے, کم کم توجہ دی جا رہی ہے یا بہت ہی ریئر ہے, اور یہ ہے کہ پاکستان میں خانہ بدوش, ان کی زندگی کیسی ہے, ان کے کیا مسائل ہیں, ان کے حل کے لیے کون کوشش کر رہا ہے اور کون کس کو کرنی چاہیے. ہمارے پینل میں ابھی ہم نے بات کی ہے, ایک خود خانہ بدوش گجر بکروال کے ہیں, ان کی جو آل گجر بکروال کی انجمن کے چیئرمین ہیں حنیف پروانہ, اور ان کی ایک رکن زبیدہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ان کو کیا مسائل ہیں اور کس طرح وہ پاکستان کے لیے ایک بہتر طبقہ ہے جو پاکستان کے لیے کچھ معیشت میں کردار ادا کر رہا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر راؤ ندیم, اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے سابق آئی جی فارسٹ اور جو ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں اور خانہ بدوشوں کے امور کے بہت ماہر ہیں ڈاکٹر محمود ناصر. جنگلات میں رہنے والے خانہ بدوشوں پر تو ان کا کوئی اور دوسرا نظر نہیں آتا ایکسپرٹ, اور اس وقت ہمارے ساتھ وہ بھی ٹیلی فون پر موجود ہیں. اور جیسے ہم نے بتایا کہ میساچوسٹس میں ریسرچ اسکالر ہیں یونیورسٹی آف میساچوسٹس میں, اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے وائلڈ لائف اکالوجی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر علی نواز, وہ میساچوسٹس سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں. اور ہم ایک بار پھر پروفیسر ڈاکٹر راؤ ندیم کو اپنے گفتگو میں شامل کرتے ہیں. راؤ ندیم صاحب, مسائل ہوئے خانہ بدوشوں کے مسائل میں, ہیلتھ کا مسئلہ تو ہم نے ابھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا, لیکن جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک تعلیم کا مسئلہ. ان لوگوں کو کیونکہ یہ پھرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر, تو ایک پرماننٹ جگہ پر انہیں اسکولنگ بچے ان کے بچوں کو نہیں ملتی, تو کیا ہونا چاہیے اور کون ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے گا؟ کیا حکومت پاکستان یا متعلقہ علاقوں کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کی طرف مبذول ہو رہی ہیں؟ اور اگر وہ نہیں ہو رہی تو آپ جیسے لوگ جو کہ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں, کیا آپ اپنے طالب علموں کی مدد سے کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو موبائل ہیلتھ تو چھوڑیے, موبائل ایجوکیشنل کوئی سہولت مل جائے؟
جی بالکل, اس میں چند بنیادی باتیں ہیں کہ ہمارے پاس دو تین ماڈل ہیں, جس میں ابھی آپ پروفیسر علی نواز سے پوچھ رہی تھیں.
جی جی,
تو امریکہ میں بھی خانہ بدوش موجود ہیں. میں ان میں سے کچھ لوگوں سے کینیا میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2013 میں. تو ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں خانہ بدوش موجود نہیں ہے, وہاں پہ بھی موجود ہیں. اسی طرح سے اسپین میں ہیں, ناروے میں ہیں, وہاں پہ رینڈیئر ہرڈرز ہیں. تو ان تمام سے ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ان لوگوں نے کیا. انہوں نے مختلف مقامی آبادیوں میں جہاں جا کر یہ لوگ اپنے ڈیرے ڈالتے ہیں, وہاں پہ سیزنل سکولنگ کر لی. ایک حل یہ ہے.
اچھا,
دوسرا حل یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری ٹرشری لیول آف ایجوکیشن یا یونیورسٹی ایجوکیشن میں آج کل جو ایک دیکھنے میں آیا ہے عمومی رجحان, وہ ہے MOOCs کا یا میسیو آن لائن کورسز کا. اسی طرح سے ورچوئل یونیورسٹی نے کیا, یا حکومت پاکستان نے جو اسکولوں کی میٹرک کی تعلیم ہے اس میں یہ چیز کی کہ کمپیوٹر پہ انہوں نے ڈال دیے, انٹرنیٹ پہ ڈال دیے. اب آج کل اسمارٹ فون تمام لوگوں کے پاس اینڈرائڈ اور وہ موجود ہیں, تو وہ اس سے اس سہولت سے فائدہ اٹھا کے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں.
نہیں, لیکن خانہ بدوشوں کے پاس کہاں اتنے ٹیلی فون ہوں گے, اور کہاں اس کے لیے تو ضروری تو یہ ہے نا کہ کچھ والنٹیئرز جائیں نا. پاکستان کے حوالے سے بات کیجیے کہ پاکستان میں کیا ممکن ہے, کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہو رہا.
جی, اس میں دو گزارشات ہیں.
جی جی,
پہلی یہ کہ عمومی جو گھروں میں رہنے کے ہم عادی لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت واضح حقیقت ہے, کیونکہ ہمارے لیے وہ زندگی بہت مشکل ہے. ہاں, یہ ہو سکتے ہیں کہ جن دنوں میں آ کے یہ قیام کریں ان دنوں میں ان کے پاس والنٹیئر جا کے ان کو پڑھائیں, مگر اس میں ہمیں حکومتی ادارے جو جس طرح سے فیڈرل بورڈ ہے ان کی مدد درکار ہوگی کہ وہ ان کی تعلیم کو جانچیں گے, کس طرح ایگزام کس طرح یہ لوگ دیں گے, اور ان کو ڈگری کس طرح دی جائے گی. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی. والنٹیئر بھجوا کر بھی اگر اس تعلیم کا انہیں اور دوسری جگہوں پہ فائدہ نہ ہو تو اس قسم کی تعلیم کا کچھ مقصد سمجھ میں نہیں آتا.
ہاں,
تو حکومتی اداروں کو ہمیں کسی ایک جگہ پہ لانا ہوگا, اور اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ مختلف اداروں کے جو تربیتی کورسز ہیں یا ان کے کریکولا ہیں اس کے اندر ان لوگوں کا ذکر لازمی شامل کیا جائے, تاکہ شعور کی بیداری ہو سکے حکومتی عملداروں میں بھی اور عوام میں بھی.
تو
یہ بنیادی بات
یہ دو. اور یہ محمود ناصر صاحب, آپ کیا مشورہ دیں گے اس وقت, آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے اور ان فلاحی اداروں سے جو کہ تعلیم کے لیے کام کرتی ہیں, وہ کیا کر سکتی ہیں, وہ ان خانہ بدوشوں کے لیے کس طرح موبائل یونٹ بنا سکتی ہیں ایجوکیشن کے, یا کس طریقے سے وہ ان کی مدد کر سکتی ہیں کہ ان کو خاندہ بنا دیں؟
دیکھیے, جو ہماری طرف کے خانہ بدوش لیڈر ہیں,
جی جی,
ان کا ایک پیٹرن ہے جو 500 سال سے ایک جگہ ہی چل رہا ہے.
جی جی,
بکریاں جب کسی کی 500 یا 2000 ہو جائیں, ان میں سے 500 بکری بیچ کے 40-50 کنال جگہ خرید لی, ایک ان کے خاندان کا شخص ادھر سیٹل ہو گیا. پھر ان میں سے جو بچے پڑھائی کے شوقین ہوتے ہیں وہ ان کی پرورش کرتا ہے, ان کو اسکولنگ کراتا ہے. لیکن گرمی میں یہ کیونکہ سردی کے شوقین لوگ ہیں, گرمی ان سے برداشت نہیں ہوتی, گرمی کی چھٹیوں میں یہ ہمیشہ چراگاہ میں چلے جاتے ہیں اور واپس آ کے پڑھتے ہیں. ان میں سے کئی پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پہ افسر بنے, بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے پی ایچ ڈی انہوں نے کیے, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب آگے عمومی تعلیم جو لٹریسی ہے, بنیادی تعلیم ہے, وہ موبائل بچوں کو اگر تعلیم ان کی دے دی جائے تو وہ چلتے پھرتے بھی ہو سکتا ہے. قرآن یہ لوگ سارے پڑھتے ہیں, یہ اور طہارت اور صفائی پسند لوگ ہیں. ان کے کیمپ میں کھیلنے میں آپ جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کلچر کیا ہے. ان کے جو پیٹرنز ہیں, جو یہ پینٹنگز کرتے ہیں یا جو کشیدہ کاری کرتے ہیں, ان کا جوڑ یورپین جو ان کے آبا و اجداد تھے ان سے جا کے ملتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو اور بہت ضروری بتا دوں.
جی جی,
یورپینس میں جب محسوس کے بغیر تو ہمارے جنگلات میں کمی آ رہی ہے, ان کو واپس کیسے لایا جائے؟ انہوں نے اسپین میں تو قانون سازی کی 1994 میں کہ جو ان کے قدیمی راستے تھے ہجرت کے, 3000 کلو میٹر کا ایک راستہ ہے, اس میں قانون بنا دیا کہ بھائی جس کی بھی زمین ہے یہ پڑاؤ جب کریں گے 15 دن کا ان کو حق ہے آپ کی زمین میں ٹھہرنے کا, آپ ادھر نہ باغ لگائیں گے نہ مکان بنائیں گے نہ کھیت لگائیں گے.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ
15 دن ہو جائیں, 16 دن ہو جائیں تو آپ ان کو نکال سکتے.
اچھا, تو
سویڈن میں بھی اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی رین ڈیئر ہرڈر نے کیس جیتا.
ٹھیک,
ہندوستان میں بھی قانون سازی ہو چکی ہے, تو یہاں پاکستان میں ابھی اس کی ضرورت ہے.
ٹھیک, تو ہم امید کریں گے کہ اگر ہمارا پروگرام پاکستان کے کوئی ارباب اقتدار سن رہے ہیں, ہم نے کوشش کی تھی کہ کسی کو ہم شامل کر پائیں, کسی سرکاری اہلکار کو جن کے سامنے ہم ان خانہ بدوشوں کے مسائل رکھ سکیں, لیکن آج ایسا ممکن نہیں ہو سکا. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی گورنمنٹ کے اہلکار کو بھی مدعو کریں. آج بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم غزنوی محمود صاحب سے بات ہو سکے, لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوئے, تو جس کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کا موقف آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکے. تو آخر میں اب آپ کے پاس ایک منٹ ہے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, چلیے کون ہے جی, جلدی سے سوال کیجیے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کون صاحب؟
میں صوبیدار محمد کمال خان راٹھور بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے.
جی بولیے, کیا جلدی سے سوال کیجیے, ہمارے پاس ایک منٹ ہے آپ کے لیے صرف.
ہاں ٹھیک ہے میڈم, میں جلدی جلدی سوال کرتا ہوں. یہ جتنا بھی گجر بکروال ہوتے ہیں یہ چلتے ہی رہتے ہیں 12 مہینے, تو جنگلوں کا یہ نقصان بھی کرتے ہیں. تو ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگل میں نقصان نہیں کرتے ہیں, جتنی لکڑ ہوتی ہے یہ جلاتے ہیں وہاں پر رات کو بیٹھتے ہیں.
ٹھیک,
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پل سرات کا پل ہوتا ہے اس سے بھی باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو زمین کون دے گا؟
اچھا,
یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں, ہم ادھر بھی پل سرات کے پل سے بھی باہر نہیں گزریں گے.
اچھا, تو یہ آپ کا اعتراض ہے اور اس کے جواب میں بہت کچھ بتا بھی چکے ہیں, تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی اور ایک ایشو کی طرف نظر ڈالی. جلدی سے بتائیے محمد ہنی پروانہ صاحب, اس وقت پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے, آپ خانہ بدوشوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے تو ضرور کہیے, آپ کے پاس ایک منٹ ہے. حنیف پروانہ صاحب,
میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خانہ بدوش ہے ایک انسانیت کے ناطے سے, یہ بھی ایک انسان ہے اور ان کی جو ضروریات ہے گورنمنٹ واسطے کی اپنی مدد آپ کے تحت, جیسے ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہ کرتے ہیں تو وہ بجائے انہیں کے یہاں ان کے ساتھ ہیلپ کرنے کے الٹا الزام لائے, الزام وہ بھی لائے جو ثابت کر سکے. تو میں تو آپ سب جتنا پروگرام کیا آپ کا اور تمام کا شکر گزار ہوں کہ انسانیت کے ناطے ان کو بھی انسانیت سمجھا جائے اور ان کے جو حقوق بنتے ہیں یہ اپنی مدد تاب کے تحت چلتے ہیں, یہ کسی سے مانگتے نہیں, یہ دینے والے ہوتے ہیں, یہ مانگنے والے سوال یہ کسی سے نہیں کرتے کہ ہمیں زمین دے دو یا کچھ چیز دے دو, لیکن انہیں جو دوران سفر ان کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کیا جائے, ان کے پڑاؤ ہیں یا روڈ پرابلمز ہیں ان کی جو تکلیفات ہیں انہیں دور کی,
اور عام شہری جو اور عام شہری جو جن راستوں سے آپ گزرتے ہیں جہاں آپ پڑاؤ کرتے ہیں وہاں جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس وقت؟
کچھ ان سے میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خانہ بدوش یہاں سے لے کر اپنے طور منزل تک علاقہ کے ہر لوگ کے ساتھ وہ خلوص اور اخلاق رکھتا ہے, اور ہمارا کبھی کسی جگہ میں کسی سے کوئی لوگ کمیونٹی کے لوگ جو باشندے ہیں ان سے ہمارا کبھی آج تک کوئی جھگڑا کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے.
ٹھیک, تو
ہم ان کے ساتھ بڑا اخلاق اور ہوتے رہتے ہیں, یا سردیوں میں رہتے ہیں یا گرمیوں میں رہتے ہیں, گلگت بلتستان میں رہتے ہیں, وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تنازع نہیں ہوتا, ہم بڑے اتفاق اور امن پسند ہو گئے
ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے,
بلکہ ان لوگوں کی بھی الٹا ہم خدمت کرتے ہیں,
اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی عزت کی جائے اور آپ کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے, آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, اس لیے کہ آپ بہت پرامن ہیں. آپ تو اپنے
ہمارے ٹائم پر جو ٹائم پر جو پرمٹ گریزنگ جو دیا گیا وہ بھی ہمیں الاؤ کیا جائے ٹائم پر آ جائے تو ہم دینے والے ہیں, باقاعدہ گورنمنٹ کو ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں, ان کی وہ چرائی کے پیسے بھی دیتے ہیں,
تو
کبھی ایسا سوچتے بھی نہیں ہے کسی کا نقصان کا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ محمد ہنی پروانہ صاحب, آج کی راؤنڈ ٹیبل کو بہت شکریہ, بہت شکریہ. آج کی راؤنڈ ٹیبل کو سمیٹنے کا وقت ہوا, ہم بتا دیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل میں ہم نے گفتگو کی پاکستان میں خانہ بدوشوں کے مسائل اور ان کے ممکنہ حل کے بارے میں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اینتھروپالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر راؤ ندیم, اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے سابق آئی جی فارسٹ ڈاکٹر محمود ناصر, اور آل گجر بکروال خانہ بدوش کے چیئرمین حنیف پروانہ اور ان کی انجمن کے ایک رکن زبیدہ بی بی, اور ہمارے ساتھ تھے یونیورسٹی آف میساچوسٹ میں ریسرچ اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علی نواز. ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پروگرام آپ نے سنا راؤنڈ ٹیبل. یہ پروگرام نشریہ مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
پاکستان میں نوجوان سائنسدانوں کی نیشنل اکیڈمی خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اور نوجوان سائنسدانوں کو اپنا روزگار خود پیدا کرنے اور ملازمتیں حاصل کرنے میں مدد کے لیے اس وقت پاکستان میں کئی نجی ادارے کام کر رہے ہیں جن میں نیشنل اکیڈمی آف ینگ سائنٹسٹ بھی شامل ہے. اس اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر آفتاب احمد نے گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں شرکت کی اور نوجوان سائنسدانوں کے لیے اپنے ادارے کی خدمات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں میں نیشنل ینگ سائنٹسٹ اکیڈمیز بن چکی ہیں اور پاکستان میں اس اکیڈمی کا قیام 2009 میں عمل میں آیا تھا.
اسکول کے لیے ایک پروگرام شروع کیا تھا سائنس فار یوتھ, جس میں ہم اپنے ممبر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو لوکل ایریا کے اسکولز ہوں کالجز ہوں وہاں پہ جائیں اور مختلف سائنٹیفک ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں, جیسے لیکچرز دیں, ڈیمونسٹریشنز دیں, میٹ دا سائنٹسٹ سارٹ آف جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ان کو آرگنائز کریں. تو ہم نے اسکولس میں پروگرام شروع کیے, کالجز میں ہم پروگرام کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پروموشن ہو سکے, اور یونیورسٹیز میں خاص طور پہ ہم نے جو ہے وہ پروگرام کیے.
انہوں نے کہا کہ ان کی اکیڈمی پاکستان کے اندر اور بیرون ملک سائنس کے ماہرین کو ملک میں بلا کر سائنس کے ورک شاپس کا اہتمام کرتی ہے.
ہمارے بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جو 12 کنٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں ہم ان کے لیکچرز ارینج کرتے ہیں تاکہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے بارے میں جان سکیں, اور اس کے علاوہ ایک لنکیج اور ایک کولیبریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے پاکستان کی یونیورسٹیز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی 12 کنٹریز کے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ.
انہوں نے مزید کہا
جو ہمارے ایکسپرٹس تھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان کو بلایا اور مختلف جو پوائنٹس لیگ کرتے رہے پاکستان میں, جیسے ایک پروگرام ہم نے شروع کیا بایو فیس کے بایو سیکورٹی کا, تو اس طرح کی تعلیم پاکستان میں اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا, تو ہم نے تقریباً پچھلے 4 سالوں میں 150 سے زیادہ ورک شاپ پورے پاکستان میں گلگت سے لے کے کراچی تک کی تاکہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں جو ریسرچرز ہیں ان کو بتا سکیں کہ لیب میں کس طرح سے کام کرنا ہے, گڈ لیبوریٹری پریکٹسز کیا ہوتی ہیں. اس طرح سے ہم نے مختلف ایریاز کو, یہ ایک ایگزامپل ہے, یونیورسٹیز میں ہم نے مختلف ایریاز کو فوکس کرتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پروموشن کے لیے کام کیا اور بہت ایکٹیولی.
انہوں نے مزید کہا
ہم نے پاکستان کے جو سائنس کے ادارے تھے ان کے ساتھ, جیسے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے, پی سی ایس سی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, ان سب انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے, اور اس کے علاوہ ہماری انٹرنیشنل کافی ساری ہم نے کولیبریشن کی, جیسے امریکہ میں امریکن سوسائٹی فار مائکرو بایولوجی ہے, امریکن سوسائٹی فار سیل بایولوجی ہے, ہیلتھ سیکورٹی پارٹنرز ہے, اس طرح سے بہت ساری اور آرگنائزیشن سے مل کے بھی ہم نے پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پروموشن کے لیے بہت ساری سیریز آف جو ہے ورک شاپ اور ٹریننگ جو ہے وہ آرگنائز کی.
ڈاکٹر آفتاب احمد نے ملک میں سائنسی ریسرچ اور انوویشن کے فروغ کے لیے اپنے ادارے کی کاوشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا
جی ریسنٹلی جو ہے ہم ایک پروگرام شروع کیا ہے, دیٹ از ریسرچ اینڈ انوویشن کلب. ہم جتنے پروفیشنلز ہیں پاکستان میں جو مختلف انسٹیٹیوٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے انگیج کیا ہے جو اس کلب کا حصہ بنے. ہم اس میں فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں, اس میں ہم انڈسٹری کے ساتھ بھی کلب ریز کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ جتنے یونیورسٹیز میں ریسرچرز کام کر رہے ہیں, جو چھوٹے پروجیکٹس اور چھوٹے آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں, ان کو ہم ہیلپ کریں گے ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. ہمارا ایک اور پروگرام ہم بہت جلد شروع کرنے جا رہے ہیں, دیٹ از انوویشن لیب. تو ہم یونیورسٹیز میں, مختلف یونیورسٹیز میں اوپن سورس انوویشن لیبس بنائیں گے, جس میں ریسرچرز ہیں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آ سکتے ہیں, ان کے پاس اوپن ریسورس ہوں گے, وہ ان آئیڈیاز پہ کام کریں اور انہیں ہم ہیلپ کریں گے ان آئیڈیاز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے حوالے سے بھی. تو یہ ہمارے مختلف پروگرام ہم شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارا فیس بک पे जो पेज है नेशनल अकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट का बहुत एक्टिव है, वहाँ पे इनबॉक्स हमें कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे सारे जो ईमेल एड्रेसेज हैं वो मौजूद हैं, हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, वहाँ से हम रब्ता कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों में साइंस के शोबों में एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग में मदद के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।
हमारा तो मकसद ये है कि जितने भी रिसर्चर्स कुछ करना चाहते हैं अगर हम खुद उनको असिस्ट ना कर सकते तो हम रेलिवेंट जो बॉडीज होती हैं वो गवर्नमेंट की बॉडीज हो, हमारी इंडस्ट्री ऑन द अदर साइड है या हमारे जो गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हैं जो कि इनको असिस्ट कर सकते हैं, हमारे अपने एक्सपर्ट जो मौजूद हैं हम उनको मैच कर देते हैं, उनके साथ को फिर गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं।
ये थे पाकिस्तान नेशनल अकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट के सदर डॉक्टर आफ्ताब अहमद। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
This is VO.